الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله مولانا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے علماء کے لیے بہت ہی زبردست مشعلہ راہ اور راستہ دکھایا ہے جو بہت بے انتہا ضروری ہے. طالب علم جب آتا ہے مدرسہ میں تو ابتدا میں الف با تا بھی نہیں جانتا، بعد میں ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھتا ہے، حفظ بھی کرتا ہے، پھر صرف نحو کچھ نہیں جانتا، لغت نہیں جانتا، پھر پڑھتا ہے، عالم بن جاتا ہے، بخاری سے فارغ ہو جاتا ہے، دورہ حدیث سے. قرات اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ سات قرات ہے کیا ہے، لیکن بعد میں ماشاءاللہ زبردست قاری بھی بن جاتا ہے. یہ سب اللہ تعالی نے اس کو عطا فرمایا. اسباب ہے، دارالعلوم ہے، اساتذہ ہے، لیکن معطی حقیقی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، اللہ ہی نے دیا. تو جب یہ سب کچھ ملا تو اللہ تعالی فرماتے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ عامتاً انسان پھر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. اللہ نے اس کو علم دیا، اللہ نے اس کو عالم بنایا، اللہ نے اس کو قاری بنایا، حافظ بنایا، مقام دیا قوم میں، لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ سلام کرتے ہیں جگہ جگہ، لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، لوگ تحفے تحائف بھیجتے ہیں ان کے لیے. تو جب وہ مقام اللہ تعالی نے دیا اور حاصل ہوا تو اللہ فرماتے ہیں ما کان لبشر، انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں، اچھا نہیں ہے، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے. اَن یُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ والحکمہ، نبوت تو نبوت ہے، آج کسی کو نبوت ملنے والی تو نہیں ہے، یہ سب ملا. ثم یقول للناس، اب لوگوں کو زبانی بزمان قال نہیں بزمان حال کہتا ہے، کونو عباد لی، میری بات سنو، جو میں کہتا ہوں وہ مانو، جو میں کہتا ہوں اس پر چلو، دون اللہ، اگر اللہ کی طرف بلاتا ہے بات تو یہ کہتا ہے، لیکن اللہ کی تو ٹھیک، لیکن اللہ سے ہٹ کے تو یہ بالکل غلط ہے. اللہ کی بات جو اللہ نے قرآن نازل کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ما مصدریہ جمیع ما جا به جبرئیل، تو وہ پورا جو دین آیا اب اس کو وہ پہنچانا ہے لوگوں کو، اور اپنے فائدہ کے لیے نہیں، یہ تاکہ لوگوں سے پیسے نکالے، لوگوں سے عزت لے، لوگوں سے فائدہ اٹھاوے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اپنے طرف نہ بلائے، لوگوں سے غلط فائدہ نہ اٹھائے، لوگوں کو غلط مسائل نہ بتائے. جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے اللہ تعالی کی طرف سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سب سے پہلے عرض کیا کہ کمال ہے، کمال نبوت کہ 10 سالہ زندگی میں پورا دین کو امت کو ایسے پہنچایا کہ آج تک دین چل رہا ہے پوری دنیا میں، صرف وہاں مدینہ پاک میں نہیں، پھر حجاز، صرف حجاز مقدس میں نہیں، لیکن پوری دنیا میں دین زندہ ہے ماشاءاللہ. اب دیکھو یہاں عصر کی نماز ہوئی، یہاں بیان ہو رہے وغیرہ، پوری دنیا میں ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے. تو یہ کمال تھا نبوت کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو شاعر نے کہا کہ کیا نظر تھی جس نے مردہ کو مسیحا کر دیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے توجہ اور کیسی دعاؤں اور کیسی محنت، کیسے اللہ نے برکت عطا فرمائی کہ 10 سالہ میں پورا دین کو ایسے، جو لوگ آج ہمارے پاس طالب علم اکثر جو آتے ہیں وہ پڑھنا وغیرہ، بیت الخلا جانا، استنجا کرنا، وہ سب جان، یہ لوگ تو پہلے بالکل کفر میں، شرک میں مبتلا تھے، وہاں سے نکال کے ان کو وہ درجے کو پہنچایا کہ وہ مردے لوگوں کو زندہ کر دیا، پوری دنیا میں انہوں نے دین کو پھیلایا، جو خود راہ پہ نہیں تھے اوروں کے ہادی بن گئے. کیا کمال تھا نبوت کا، اللہ اکبر. تو بہرحال تو وہ پورا دین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث شریف ہم پڑھتے ہیں تتبعہ کرتے حدیث پاک تو دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دین کو مجالس میں کننا فی مجلس ہی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلسوں میں دین کو سکھایا. اور 10 سال میں وہاں یہ نہیں تھا کہ کتاب رکھی ہوئی ہے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ایسے مجلس میں جیسے اس وقت بیٹھے ہوئے, یہ ہے سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس طریقے سے دین کو پہنچایا. اور سفر نہ کننا سافر نہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرین, آپ نے یہ فرمایا, آپ نے یہ مثال دیا, آپ نے یہ کیا, پورا دین کو صحابہ کو سکھایا. پھر اللہ تعالی صحابہ کو جزا خیر احسن الجزا عطا فرمایا, انہوں نے کیسے محنت کی ہر لائن کی, جہاد کے لائن سے, علم کے لائن سے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے محدث تھے اور حدیث کو پڑھاتے تھے, 800 ان کے طلبہ تھے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے شاگرد بھی پڑھاتے تھے, ہر لائن کی محنت ہو رہی تھی اور دین کو انہوں نے پہنچایا. پھر تابعین, تبع تابعین, تابعین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے پھر حدیث کو عام متن, تو یہی ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا امام فی الحدیث
جی
امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ, لیکن میں سمجھتا ہوں حقیقت میں امیر المؤمنین فی الحدیث امام ابو حنیفہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے چند ثلاثی روایت ہے جس میں تین وہ جو ان کا کمال سمجھا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 25 ثنائی روایت ہے جو دو ہی راوی, تو یہ اصل میں ان کا مقام ہے. اور امام بخاری کے والد ابراہیم اسماعیل, ان کا ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ سے مصافحہ ہوا, اس سے زیادہ نہیں. امام بخاری تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام کہ ان کے والد اسماعیل ایک مرتبہ صرف ایسے مصافحہ ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, جیسے ہم مصافحہ کرتے نماز کے بعد سب لوگ آتے, تو ایک مرتبہ ان کے والد کا ایسے مصافحہ ہوا. تو کیا مقام امام ابو حنیفہ, اور امام ابو حنیفہ واحد وہ امام ہے کہ جن کی فقہ ایک پارلیمنٹ بیٹھتی تھی, 40 علماء بیٹھتے تھے جو یعنی جو کمال رکھتے تھے نحو میں, صرف میں, لغت میں, ہر فن کے 40, اور مسئلہ پیش ہوتا تھا اور سب اپنے اپنے وہ رائے دیتے تھے. پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ فرماتے تھے, امام شافعی کا مقام, امام احمد ابن حنبل وغیرہ. لیکن فقہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے وہ ایسے فقہ اور کسی کے نہیں. امام شافعی نے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم مانا ہے. بہرحال تو یہ علم آیا. اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, وہ جو میں اور میرے صحابہ, جس کو ہم آج تعبیر کرتے ہیں اہل السنت والجماعت کے. اور ابھی آپ لوگ کو بھی شاید معلوم ہوا ہوگا, مولانا تشریف بھی لے آئے تھے, مولانا اسحاق آزاد گل میں وہ جو کانفرنس معتمر ہوا, وہ ذرا سوچے کہ یعنی عرب کے علماء, مدینہ پاک کے علماء نے مولانا محمد قاسم امام یعنی وہ کتنے ان کا مقام, امام مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ قاسم العلوم والخیرات, اور کتنی سال عمر پائی, 40 سے کم, 39, لیکن کام کیا اللہ اکبر دارالعلوم. اور دارالعلوم وہ جگہ جس نے صرف علماء کو نہیں پیدا کیا, پوری دنیا میں دارالعلوم پیدا کیا. دارالعلوم وہ جگہ ہے جس نے تبلیغ جماعت, مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شاگرد, دارالعلوم وہ جگہ جس نے تصوف, صحیح تصوف کو زندہ کیا, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے شاگرد, امام مدنی مولانا انور شاہ, کیسے کیسے لوگ دارالعلوم دیوبند سے پورا دین. اور یہ اعتراف ہم تو مانتے ہیں, لیکن عرب کے علماء, عبداللہ بن سبیل نے ایک مجلس میں کہا کہ 2/3 پوری دنیا دینی خدمت مسلمانوں کے علماء دیوبند کر رہے ہیں, 2/3 پوری امت کے حنفی ہے, اور پھر کہا وہ جو کچھ علماء تھے ایسے جن کا مزاج بھی ہے ہر چیز پر اعتراض کرنے کا، کہا کہ اگر تم حنفیوں کو مشرک وغیرہ کہہ کے امت سے نکال رہے ہو تو کوئی امت ہی باقی نہیں رہے گی، یہ مقام اللہ تعالیٰ. تو یہ جو پورا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس کی بہت قدر بھی کرنی چاہیے، اور ایک امانت ہے، زبردست امانت ہے، اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. لتیرے ایک مرتبہ وہ کسی نے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ایک شیعہ نے، اور حضرت بہت حاضر جواب ہوتے تھے، پر وہ شیعہ نے کہا کہ آج تک کوئی شیعہ قادیانی نہیں ہوا، صرف سنی جو ہے وہ قادیانی ہوتے ہیں. تو حضرت نے فوراً جواب دیا کہ شیطان کوئی بے وقوف آدمی نہیں ہے کہ جہاں کوئی مال نہیں وہاں جا کے وہ چوری کرے، وہاں تو کچھ ہے بھی نہیں شیعہ کے پاس. شیطان جو چوری کرتا ہے ایمان کی چوری کرتا ہے، اور شیعہ کے پاس تو ہے ہی نہیں، سنی کے پاس ہے، اس لیے وہ سنی کے پاس آتا ہے. تو بہرحال تو یہ جو دولت اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی بہت حفاظت. آج لتیرے دین کے ایسے مال کے، پیسے کے، جان کے تو ہے بہت، ملک کے قبض پر قبضے کرنے والے بہت، وہ بھی ہے، لیکن دین کے لتیرے دین کے شکل میں سامنے آ رہے، تو اس کو اس وقت علماء کو اور بھی زیادہ حفاظت. تو یہ وہ دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا، کوئی نیا دین نہیں ہے. اور جو آدمی اور ہماری جو اصل سند ہے وہ یہ نہیں کہ بخاری میں ہمیں 50 نمبر ملے، 100 نمبر ملے، ترمیزی میں اتنے نمبر ملے، ہماری اصل سند جو ہے کہ ہم نے حدیث اس ہمارے استاد سے پڑھی، انہوں نے ان کے استاد، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ واحد مسلمانوں کو یہ شرف حاصل ہے پوری دنیا میں کوئی فن میں کہ حدیث کی سند آج تک ہماری محفوظ ہے. کوئی بھی محدث ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن ذرا دیکھنے سے ہر ایک آدمی اپنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فن حدیث کا اور ایک فن تصور کا. ہمارے مشائخ جو ہے وہ بھی سلسلہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بالکل ثابت محفوظ ہے. نہ ہم اپنے ذات کے، میرے والد کا نام میں جانتا ہوں، دادا کا نام ہو سکتا ہے پر دادا، اس کے بعد پھر بہت شاید کوئی جانتا ہو، وہ سلسلہ ہمارے پاس نہیں. فقہ میں بھی ہے لیکن وہ اتنا معروف متداول نہیں ہے، لیکن علم حدیث اور علم تصوف میں ماشاءاللہ یہ ہمارے مسلمانوں کی چیزیں اتنی زبردست ہے. تو یہ وہ دین ہے، یہ ہمارا کچھ نیا دین نہیں ہے کہ آج ہم نئے طریقے سے کوئی نئی چیز پیدا کرے. وہی ما انا علیہ و اصحابی، اس پر ہم مضبوطی سے پکڑے رہے اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے جہاں علم کے بھی ہماری ذمے ہے، اور اس میں بھی اللہ ہمیں معاف فرمائے کوتاہی ہم کرتے ہیں، اس میں بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے. یہ صحیح علم جو ہے وہ اس کی حفاظت ہم صحیح طور پر کرے، اور ہر آدمی کی ہم فکر کرے، ہر خاتون ہمارے گاؤں میں، ہر بچہ، ہر جوان، ہر آدمی کی ہم فکر کرے کہ وہ صحیح دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں کری ایک جگہ ٹوٹی پھر ہمارا پورا سلسلہ ختم ہو گیا. جو لوگ اپنے اساتذہ کو نہیں مانتے کہ ہم صحابہ کو مانتے، صحابہ تک کیسے پہنچے؟ بغیر یہ کری کے آپ صحابہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. جو لوگ اپنے استادوں کی بات نہیں، اپنی باتیں شروع کرتے ہیں، تو وہ راستہ نہیں ہے. اما ان علیہ و اصحابی، جو حضور تک لے جانے والے، یہ تو تمہارا سلسلہ کٹ گیا، تم نے خود اس کو کاٹ دیا. تو یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ پورا وہ ہو، اور ہر چیز میں، ہر چیز میں ہمارے علماء. اللہ اکبر. ایک مرتبہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ حرم مکہ میں، جو انجینئر ہے حرم شریف کے اب تک، انوار الحق، تو ان سے ملے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے ابھی اپنا کرتا نہیں بدلا، یہ لمبا عربی کرتا، آپ ابھی تک یہی کرتا پہنتے ہو؟ تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے سنت سے بڑھ کر کوئی چیز بتائے. تو مولانا نے ان سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑے ہوئے، ان سے بہت دیر تک معانقہ کیا اور کہا کہ جس چیز پر آپ قائم ہو اسی پر رہنا. کہ یہ یعنی اس طریقے سے کہ ہمارے بزرگ، ایک مرتبہ نظام الدین میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب میں خود موجود تھا، بہت درد دل سے انہوں نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہمارے یہاں مرکز میں جو مقیمین ہیں، اکثر گجراتی اس زمانے میں، مرکز کے کام کاج میں اکثر ہماری گجراتی حضرات. لیکن کیا ہوا کہ 30 سال ہوئے کہ ابھی تک شرعی لباس اظہار نہیں پہنتے. وہ گجراتی کا کیا کا پائجامہ جو چورا ہوتا ہے وہی, کہا کہ 30 سال ہو گئے یہاں ابھی تک شرعی پائجامہ نہیں پہنتے. تو اتنی ان کی نظر ہر چیز پر نظر. تو اور مولانا سعید خان صاحب تو پوری زندگی مدینہ شریف میں رہے. مولانا ابرار الحق صاحب ہر سال 2 مرتبہ حج عمرہ کو جاتے تھے. یہ حضرات نے کبھی ان کی چیزوں جو انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا اسی کو مضبوط, اور انہوں نے اپنے بزرگوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو ہر چیز میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں صحیح دین, اس کی حفاظت ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور صرف دین کی حفاظت علم کے اعتبار سے نہیں لیکن عمل کے اعتبار سے بھی. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی آیت قرآن شریف کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں تصوف نہیں ہے, لیکن انہوں نے فرمایا کہ لوگ تصوف کو جانتے نہیں. ایک مرتبہ بنگلہ دیش میں ہماری شیخ تشریف فرما تھے اور مولانا عبد الحفیظ مکی بھی پہنچے, تو حضرت نے مولانا عبد الحفیظ مکی سے فرمایا تم آج بیان کرو, اور حضرت اپنے کمرے میں سنتے رہے. بیان پورا ہوا, مولانا آئے, حضرت نے ان کو بہت شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا, کہ تصوف کیا چیز ہے, ما لہو و ما علی, اس کی حقیقت بیان کی. ورنہ حضرت فرماتے تھے ہمارے حلقے کے لوگ سب تصوف کو مانتے لیکن تصوف کو جانتے نہیں. مانتے کہ ہمارے جتنے اکابر ہیں مولانا تھانوی, مولانا رشید احمد گنگوئی, مولانا قاسم, جو بھی ہمارے اکابر, وہ سب تصوف میں, تو ہم بھی مانتے لیکن تصوف کیا ہے ہم جانتے نہیں. تصوف کو ہم کرامات سمجھتے ہیں, تصوف کو کوئی خوشبو آنے کو, کوئی یعنی تعویذ کا کام, اس میں کامیابی, کوئی اور چیز کو تصوف. تصوف مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ معلومات کو معمولات بناؤ, یہی ہے تصوف. جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو. مثلاً ہم سب اگر پوچھا جائے کہ ہم ابھی سیڑھی سے اوپر آئے, اوپر چڑھنے میں کیا کرنا چاہیں, ہر ایک جانتا ہے, لیکن ہر ایک سوچے اپنے بارے میں نے اللہ اکبر پر ہی جب میں چڑھا. یہی ہے تصور کہ یہ وہ چیز زندہ ہو جائے, اور کوئی چیز نہیں ہے. معلومات معمولات میں کنورٹ ہو جائے, تبدیل ہو جائے, یہی ہے تصور. تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب یہ علم دیا تو پھر اس پر ولیکن کونوا ربانیین, یہ علم کی وجہ سے ما کان البشر یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولیکن کونوا ربانیین, ربانی ہو جاؤ. ربانی جمع کا صیغہ ہے, اس میں منصوب ہے, جیسے شافعی مذہب سے تعلق, بغدادیون بغداد سے تعلق رکھنے والا, تو ربانی اللہ سے, اللہ والوں. تو یہ ہے حکم اللہ, جو اللہ نے تمہیں علم دیا, حکمت حدیث کا علم دیا, اس کی برکت اور اس کی بدولت تم ربانی ہو, اللہ والے. یہ ہے مقصد, صرف دورہ حدیث سے فارغ ہونا نہیں ہے. اور یہ قرآن شریف سے اللہ نے ثابت کیا کہ آدمی جس کو ہماری زبان میں آج ہم کہیں بزرگ بنو, صوفی بنو, بلکہ کتنا افسوس ہے کہ ہمارے مدرسوں میں کوئی طالب علم جھرسرا نیک بنے تو ہم کہتے دیکھو یہ صوفی, دیکھو یہ بڑا بزرگ بنا ہوا ہے. جس جو مقصد ہے ہمارا مدرسہ کا, جس کو اللہ نے بیان کیا, آج ہم خود اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی آدمی ذرا نفلی پڑتا ہے, ذرا کچھ ایسے مزاج اس کا ذرا نرم ہوتا ہے تو ہم کہتے بڑا صوفی ہے, بڑا بزرگ بنا ہوا ہے. جی, جو مقصد ہے جس کو اللہ نے کونوا ربانیین, اگر ہم خود اس کا مذاق اڑائیں تو خیروں سے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں. اور ثبوت اس کی اس آیت سے, سیاق سباق سے, بما کنتم تعلمون الکتاب, یہ تعلیم اور تعلم کتاب کے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم ربانی بنو. وہ بما کنتم تدرسون, یہ درس اور تدریس کا سلسلہ جو ہے, صرف اور نحو کا, لغت اور ادب کا, اور پھر تفسیر کا, اور اصول تفسیر اور فقہ, اصول فقہ, یہ سب اس کا اصل مقصد ہے کہ تم ربانی, جس کا مطلب ہوا کہ جب تک کہ تم ربانی نہیں بنے تم فارغ نہیں ہوئے. ربانی آدمی بنے تب وہ فارغ ہوا, دورہ حدیث سے فارغ ہوا, علم آیا, لیکن ابھی یہ ربانی نہیں بنا. ربانی وہ ذریعہ ہے ربانی بننے کا, جب اس پر عمل کرے گا تو یہ ربانی بنے گا. تو ربانی وہ آدمی ہوگا جو یعنی اس پر عمل کرے گا پھر اللہ سے نسبت اور تعلق, اور یہی ہے اس میں منسوب اللہ سے رب والا ربانی اب یہ بنا. اور جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی بہت زبردست تھا, آج کوئی آدمی مسجد بنائے تو پھر بہت خوش ہوتا ہے, لوگ بھی بہت تعریف کرتے ہیں, اور خادم الحرمین مدینہ شریف کے وہ خدمت مکہ شریف حرم شریف کی مدینہ فخر سمجھتے ہیں اس کو. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ شریف بنا تو اللہ بہت خوش ہوئے. اللہ نے فرمایا مانگو ابراہیم کیا مانگتے ہو, تو انہوں نے کیسی دعا بھی مانگی, فرمایا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا من. تعمیر تو ہو گئی کعبہ شریف, اور تعمیر اصل نہیں ہے, مکان اصل نہیں, مکین اصل ہے. اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو اور گاڑی بالکل ختم ہو گئی لیکن کسی کو ایک کچھ خراش بھی نہیں آیا تو ہم کہتے ماشاء اللہ الحمدللہ گاڑی تو 100 مل جائے گی, پھر بعد میں کتنی بھی گاڑی لیکن کسی کو تکلیف وہ کوئی نہیں مرا, کوئی کسی کو چوٹ نہیں آئی وغیرہ, تو مکین اصل چیز ہے. تو کعبہ تو تعمیر ہے جو بہت زبردست عظمت والی جگہ کعبہ شریف, لیکن اس میں جو کام ہونا چاہیے وہ اصل ہے. جیسے کہ دارالعلوم بن گیا کوئی طلبہ نہیں تو کیا فائدہ, اصل تو جو کام ہونا ہے. آپ نے فیکٹری بنائی, دکان مکان بنایا, اب جو لوگ اس میں رہنا آنا چاہے وہ لوگ آئے رہے, دکان میں مال آئے, گاہک آئے, کام ہو, تو کعبہ شریف اصل جو اس کا کام ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا نصاب بھی بنایا, رسول بھی مانگا اللہ سے, ہمارے نبی مراد ابراہیم ہے, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے مانگا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اب کیا کام, نبی جب آئیں گے کیا کام کریں گے, یتلو علیہم آیاتک, سب سے پہلا کام تلاوت کتاب, اور تلاوت کتاب مستلزم ہے تعلیم کتاب. مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت زبردست عالم, مولانا تھانوی کے اجل خلفاء میں سے بہت بڑے عالم, بہت بڑے بزرگ, فرماتے ہمارے زمانے میں یہ آیت کا مدلول اور مفہوم مکاتب ہے جہاں بچے قرآن شریف پڑھتے, اور یہ ریڑھ کی ہڈی ہے, سب سے اہم ہے مکاتب, جہاں ہر بچہ جو ہے طہارت سیکھتا ہے, عقائد سیکھتا ہے, اور تلاوت سیکھتا ہے, قرآن شریف سیکھتا ہے, یہ سب سے اہم چیز ہے. اس کے بعد جو ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, وہاں تلاوت کتاب, یہاں تعلیم کتاب اور حکمت, اور یہ جو ہے یہ دارالعلوم ہے, جو وہاں مکتب ہے یہ تعلیم, یہ مکتب دارالعلوم ہے, لیکن ابھی کام پورا نہیں. ہم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جہاں دارالعلوم سے فارغ ہو گئے, اب تو ہم جا کے دین کا کام کریں گے, لیکن ابھی دین ہم میں آیا نہیں, دین کا علم آیا. دین جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے, اس کے ایک مثال ہے, لطیفہ ہے لیکن اس سے بات بہت واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک آدمی جن کو آپریشن کی ضرورت تھی, جس دن اس کا آپریشن ہونے والا تھا تو وہ گیا ہسپتال, ڈاکٹر نے دیکھا بہت گھبرایا ہوا, بہت پریشان. ڈاکٹر نے پوچھا کیا, کہا ڈاکٹر یہ میری زندگی کا پہلا آپریشن ہونے والا ہے, میری جوان بیوی ہے, دو تین چھوٹے بچے ہیں, تو مجھے بے ہوش کرو گے, تو مجھے کاٹو گے, اگر میں پھر زندہ نہیں ہوا کیا ہوگا. تو ڈاکٹر نے اطمینان دلانے کو کہا, دوست آپ اتنی فکر نہ کریے, آپ کا پہلا آپریشن زندگی بھر کا, یہ میرا بھی پہلا آپریشن ہے جو میں کرنے والا ہوں. اب بیچارہ کا کیا حال ہوگا جب سنے کہ ڈاکٹر کا پہلا آپریشن, اور اگر وہ ڈاکٹر ایسا ہے کہ جس نے سیکھا نہیں آپریشن کرنے کو, اس نے کتابوں میں تو سب 100% یعنی امتیازی نمبرات سے وہ پاس ہوا, لیکن عملی طور پر اس نے پرانے تجربہ کار ڈاکٹروں سے سیکھا ہے کہ پہلے ان کو دیکھے وہ کیسے آپریشن کرتے ہیں, اس کے بعد ان کی نگرانی میں یہ کرے, وہ ان کو دیکھے, پھر وہ ان کو اطمینان ہوتا ہے ہاں اب تو خود بھی کر سکتا ہے. تو یہی ہے صحبت, وہ یزکیہم, تزکیہ نفس کا شعبہ یہ وہی شعبہ ہے. تو ہم سوچے وہاں سری لنکا جانا ہوا تو وہاں ایک مولانا اسماعیل ہے, وہ مرکز میں پڑھاتے مسلم شریف وغیرہ کتابیں, اور یہی ایک آدمی اس زمانے میں تصوف کے لائن سے بھی کام کرتے تھے, ان کے علاوہ شاید اس زمانے میں کوئی نہیں تھا. تو وہاں وہ ساتھ میں رہے, ترجمہ کرتے تھے, تو یہ عنوان ان کو بہت پسند آیا کہ میں نے کہا کہ اگر حافظ قرآن قر محراب سنا ہے اور وہ اس طریقے سے پر ہے ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة انك انت العزيز الحكيم. لقمہ آ جائے گا کہ قاری صاحب آپ نے ہم چھوڑ دیا. تو میں نے کہا میں بھی لقمہ ہی دینے کو آیا ہوں کہ اکثر ہمارے علماء شعبہ تزکیہ کو ہم نے چھوڑ دیا. جہاں بخاری سے فارغ ہوئے دو تہائی ہمارا کام ہوا اور ہم سمجھے کہ ہم فارغ ہو گئے. لیکن ابھی میں لقمہ ہی دینے کو عملی طور پر ابھی تزکیہ کا شعبہ باقی ہے, اور جب وہ ہو جائے پھر آدمی ربانی ہوتا ہے. پھر جو ہے خدا کی قسم دین کا کام دیکھو, ہم پہلے ہمارے بزرگوں کے یہاں بہت تھوڑے علماء تھے لیکن پورے قوم میں اتحاد ان کو مانتے تھے اور لوگ دین پر تھے. آج علماء کتنے ہو گئے لیکن چونکہ وہ ربانی ہم نہیں بنے اس لیے ہماری بات بھی ہم ہی آپس میں اختلاف ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں اور ہمارے اندر ہی کتنے کمزوریاں ہیں کیونکہ یہ تزکیہ شعبہ تزکیہ کا کام نہیں کیا. تو یہ بہت ضروری ہے یہ کام, اور یہ ایسا کام ہے اس کی مثال مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری دی. فرمایا کہ یہ انگور کا بیل جو ہے وہ تجارت کے لیے اچھے اچھے بڑے بڑے انگور بنے تو اس کو زیادہ اونچا نہیں اوپنے دیتے, تقریباً ایک میٹر ڈیڑھ میٹر اتنا, اور نیچے سے سب ٹہنیاں بھی کاٹ دیتے تاکہ اچھے اچھے انگور. اب ایک چونٹی نیچے سے چھوٹی سی چونٹی وہ چلتی ہے اوپر, کتنی محنت کرتے جو دھیرے دھیرے آہستہ اوپر وہ پہنچتی ہے. پھر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پتے جو ہے انگور کے بیل کے پتے اس پر وہ یہ زندگی گزارتی, اس کو کھاتی ہے, اس میں سوراخ بھی پڑ جاتے ہیں کھاتے کھاتے. اور تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مثال سے کہ اگر وہ چونٹی کو شیخ طریقت راستہ بتانے والا شیخ کوئی مل جاتا وہ ان سے کہتے تم نے بہت محنت کی, نیچے سے تم چڑھی اوپر یہاں تک کہ تم آئے, اب پوری زندگی اس میں تم کھپا رہے ہو, اسی سے تمہاری زندگی گزر رہی, اگر تم ایک سینٹی میٹر اور اوپر جاتے اور انگور کا رس کا ایک قطرہ تمہیں مل جاتا تمہاری سبحان اللہ تیرے دل سے نکل جاتا. اس مثال سے فرماتے ایک بچہ ناظرہ پڑھتا ہے, حروف سیکھتا ہے, تہجی کرتا ہے, ملاتا ہے حروف, پھر ناظرہ پڑھتا ہے, پھر کچھ حفظ کرتا ہے, پھر عالم بنتا ہے, پھر امام بنتا ہے, خطیب بنتا ہے, مدرس بنتا ہے, وہ سب پتے پر ہے. اگر کوئی ایسے اللہ والا ملے اور ان کو بتائے اور ان کے دل میں آ جائے کہ مجھے صرف اب ایک سینٹی میٹر کا کام باقی ہے اور مجھے اللہ کی محبت مل جائے, پھر جو ہے اس کی پوری زندگی بدل جائے گی. اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت, اللہ کی محبت اور نسبت وہ ایسی ہے جیسے کہ بریانی زبردست پکی جس میں زعفران بھی الائچی بھی اور کیا کیا نہیں, لیکن نمک ڈالنا بھول گئے لوگ, تو وہ تو ماشاء اللہ کتنے زبردست اس کی خوشبو بھی, لیکن نمک نہیں تو اب ذائقہ نہیں ہے. نمک ڈال دیا اب دیکھو لوگ کیسے کھائیں گے. چائے آپ نے بنائی, زعفران بھی اس میں ڈالی, الائچی بھی ڈالی, بہت زبردست آپ نے چائے, لیکن چینی نہیں, چینی آ جائے پھر وہ چائے کی اللہ اکبر کس اس کی قدر کتنے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ سے نسبت پیدا ہو جائے. اس کے لیے ایک حضرت شیخ خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے کردستان کے, لیکن ہوتے تھے شام میں سیریا میں اور وہاں پڑھاتے تھے, بہت بڑے عالم, خطیب بھی تھے, امام بھی تھے, مفتی بھی تھے, وائز بھی تھے اور سب اپنا کام ہو بھی رہا تھا. اور اس سے پہلے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, مولوی ہرگز نہ مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شو, کہ مولوی مولانا روم مولوی نہیں بنتے, اس میں منسوخ مولوی نہیں بنتے یہاں تک کہ مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے خادم بنے. مولوی مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تین لغت بیان کی ہے. ایک ہے جیسے بہت سے لوگ بولتے بھی ہیں مولی صاحب, جیسے مولی گاجر وغیرہ, تو جو آدمی جنہوں نے پڑھا لیکن پائجامہ تخنے سے نیچے, داری صحیح نہیں اور نہ نمازوں کا ٹھکانہ, تو یہ مولی صاحب ہے. ایک ہے مولوی صاحب, مولوی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا، ان کا علم بھی ٹھوس صحیح ہے اور دین کی خدمت بھی کرتا ہے، اور ایک ہے مولوی اللہ والا، تو وہ جو اللہ والا بنا وہ ہے، تو مولوی ہرگیز نشد مولا روم. اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ بہت زبردست عالم تھے، معقولات اور منقولات کے 500 علماء ان کے پیچھے رہتے تھے اور ان کی خدمت کرتے، ان سے سیکھتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے ان کا بستر اٹھاتے، ان کے لیے کھانا پکاتے، ان کے خشیر کی خدمت کرتے. لیکن جب ان کا تعلق شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے ہوا تو انہوں نے اپنے 500 اور یہ سگے نواسے شاہ خارس کے تھے. شاہ خارس یہ بہت بڑا ملک، افغانستان اس طرف کا بہت بڑا ملک تھا، وہ وہاں کے ان کے سگے وہ نواسے تھے، دنیاوی حیثیت سے بھی بہت ان کا اونچا مقام، علم میں بھی بہت اونچا ان کا مقام. لیکن جب شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو اپنے 500 علماء سے کہا کہ اب مجھے چھوڑ دو، اب میں میرے شیخ کی خدمت کروں. پھر وہ اپنے شیخ کے بستر اٹھاتے، ان کا کھانا پکاتے، اور جو اور شمس تبریز اس کی صورت یہ ہوئی کہ شمس تبریز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد کی ایک آگ کا گھولا ان کے دل میں ڈالا تھا، عجیب ان کے اللہ کی محبت تھی. اور موت سے قریب انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ جو محبت کا ایک محبت کی ایک آگ جو میرے دل میں لگی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں میں اس کے ساتھ دفن ہو جاؤں، کسی کے دل میں میں منتقل کروں، آپ مجھے ایسے کوئی آدمی دے جو اس کے تحمل کر سکے، جو اس کو اٹھا سکے. تو اس کے لیے اللہ نے ان کو حکم دیا، الہام کیا کہ کونیا جاؤ، اور وہاں گئے چاول بیچنے کی صورت میں، چاول بیچنے والے، اور جو سب دلال ہوتے تھے چاول بیچنے والے یہ ان کے ساتھ بیٹھے. مولانا روم وہاں سے گزرے اور آنکھیں ملی، یہ آنکھ بھی زبردست ایک اس میں قوت اور کرامت اور طاقت ہے، ان دونوں کی آنکھ ملی. پھر وہاں سے انہوں نے اپنے سب علماء سے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں اب ان کے ساتھ، اور پھر انہوں نے وہ محبت کی آگ ان کے دل میں لگا دی، جس کے نتیجے میں 28,500 اشعار مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی محبت میں کہے. وہ کونیا کی جنگل، الحمدللہ حضرت کے ساتھ جانا ہوا، وہ جنگل میں بھی ہم گئے اور وہ دیکھا بھی، تو انہوں نے اتنے اللہ کی محبت اللہ نے اس کے ان کے دل میں. تو یہ ہوا جب انہوں نے اپنے شیخ کی صحبت، تو شاہ خالد کردی رحمت اللہ علیہ وہ سب کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا، مولوی تھے، اچھے مولوی، لیکن خود ان کو دل میں احساس تھا کہ ابھی مجھے اپنے اللہ سے وہ تعلق نہیں ہے. ایسے ہم سب جانتے ہیں، جیسے کہ فرانس کے صدر کون نہیں جانتا، لیکن ہو سکتا ہے کہیں کوئی ایئرپورٹ میں آپ ان کو دیکھیں، آپ ان کو پہچانیں گے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا یہ وہ صدر ہے. تو اس طریقے سے اللہ کو ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ جس کو ہمارے شیخ نے فرمایا کہ اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھے اے رب جہاں، کہ آدمی اللہ سے تعلق واسطہ پیدا ہو جائے اور اللہ سے ایک ذاتی گویا کے تعلق پیدا ہو جائے. جو حدیث شریف میں آتا ہے، ایک آدمی جس کو اللہ سے وہ تعلق ہوتا ہے، رات کو وہ دعا مانگتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ تو مانوس آواز، ہم جانتے ہیں یہ کون ہے. اور ایک آدمی جس کا وہ تعلق نہیں، کبھی کبھار وہ کبھی اٹھ گیا تو وہ یہ کون ہے، یہ کس کی آواز آئی ہے. تو وہ ایسے اللہ سے تعلق، جیسے کہ ہم بھی کسی نے فون کیا اٹھاتے ہیں ہم جانتے ہیں یہ کون ہے، اور کوئی کتنا پوچھنا پڑتا ہے کون ہے تم، کون ہو، میں مجھے سمجھ میں بات نہیں آ رہی، کہاں سے تم بول رہے ہو، تم کون ہو. اور ایک یہ ہے کہ ذرا اس کے سانس لینے سے معلوم ہے کہ یہ میرا فلاں ہے فلاں ہے. تو اللہ سے ایسا تعلق پیدا کرے، تو شاہ خالد کردی خود انہوں نے محسوس، یہ ابھی مجھے حاصل. اس کے لیے اس زمانے میں حرمین شریفین میں بڑے بڑے بزرگ اولیاء ہوتے تھے، تو انہوں نے حج کا ارادہ کیا تو تشریف لے گئے، پہلے مدینہ شریف تشریف لے گئے، وہاں بہت سے اولیاء، بہت سے علماء، درس ہوتا تھا جیسے آج بھی حرمین میں درس ہوتا ہے. تو وہاں کسی سے وہ تعلق اور وہ دل نہیں لگا جس سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دے. لیکن تو ایک درس ہو رہا تھا اور وہ شیخ انہوں نے بیان کیا، بہت مبارک ہے وہ آدمی جن کو اللہ نے دین کا علم بھی عطا فرمایا، دین کی خدمت بھی کر رہا ہے، درس بھی دیتا ہے، فتویٰ وغیرہ، اور فرمایا کہ بہت مبارک وہ آدمی جن کا اللہ سے تعلق، یہی تو میں ڈھونڈ رہا ہوں. تو وہ ان سے اجازت مانگی اور وہاں انہوں نے کہا میں اسی لیے آیا ہوں آپ لوگ میرے لیے دعا کریں. میں الحمدللہ پڑھاتا بھی ہوں, درس بھی ہے, افتاح بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ اللہ سے تعلق اس کی کمی ہے, اس کے لیے میں آیا ہوں. ایک بزرگ تھے جن کے ساتھ وہ زیادہ بیٹھا کرتے تھے, لیکن اتنا عقیدت وہ اتنی عقیدت نہیں ہوئی کہ ان سے بیعت ہو. تو جاتے ہوئے جیسے آج بھی اور سنت بھی ہے ان سے دعا کی درخواست کی, نصیحت کہ آپ میں حج کو مکہ شریف جا رہا ہوں, آپ میرے لیے آپ مجھے نصیحت بھی دے میرے لیے دعا. تو انہوں نے یہ نصیحت دی کہ جب آپ مکہ شریف جاؤ حرم مکہ میں جس حالت میں جس آدمی کو تم دیکھو اس پر کوئی اعتراض مت کرنا. تو چلے گئے, اللہ کی شان جو وہ حرم مکہ میں داخل ہوئے سب سے پہلے ان کی نظر ایک بوڑھے آدمی جن کی پیٹھ کعبہ شریف پر اور پاؤں پھیلائے ہوئے, تو فوراً دل میں اعتراض آیا کعبہ شریف کا. تو وہ بزرگ نے ان کو بلا ادھر. تو جب کہ کہا وہ مدینہ شریف میں وہ بزرگ نے تمہیں کیا نصیحت کی تھی, تو یہ چونکے اور فوراً ہاتھ بڑھایا کہ مجھے بیعت, کہا کہ تمہارا حصہ ہندوستان میں یہاں نہیں. اور پھر یہ طالب صادق تھے, یہ ہے مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ اس کا بہت بیان فرماتے تھے, جس میں جو طلب سچی طلب ہو وہ آدمی پاتا ہے, کچے طلب والا وہ نہیں پاتا. طالب علم بھی وہ جو اس میں سچی طلب ہو اس کو علم ملتا ہے, ہر وقت ڈھون ہے مجھے علم ملنا. اور جو کھانے پینے کی زیادہ فکر, اپنے آرام کی زیادہ فکر, پنکھوں کی زیادہ فکر, مچھر ستا رہے, ختمل ستا رہے, اس کی زیادہ فکر, وہ آدمی کچا ہوتا ہے اس کے علم میں. لیکن جو بالکل فنا ہوتا ہے علم حاصل, تو یہ طالب صادق تھے, ان کو اللہ سے وہ تعلق. تو حج کے بعد وہ واپس شام نہیں گئے, سیدھے وہاں سے ہندوستان چلے گئے. اور ہندوستان میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے, ہندوستان کتنا بڑا اور کتنے اولیاء بھی وہاں, ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ پھر وہاں دلی پہنچے شاہ غلام رسول کے, جو مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, وہاں ان کا دل لگا. کہا میں اس غرض سے آیا ہوں کہ اللہ سے میرا تعلق محبت. ٹھیک ہے آپ رہو, چلا کے لیے ان کو کہا. یہ زمانہ تھا شاہ عبد العزیز دہلوی, حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے, بڑے صاحبزادے ان کا. تو وہ آئے کہ جیسے آج بھی اگر کوئی عرب سے کوئی آئے اصلاح کے لیے تو ہم بھی تعجب کرتے کہ ہر. اور عجیب بات, یہ کانفرنس میں بیچ میں یہ بات آ گئی کہ احسا کے علماء, احسا ایک صوبہ ہے سعودیہ کا, احسا کے 8-10 علماء حنفی علماء وہ بھی آئے, اور ان کا سعودی عرب کے علماء کا ہم پر اعتراض تھا کہ تم لوگ تصوف کو نہیں مانتے. میں ہمیشہ سمجھ رہا ہوں معاملہ الٹا ہے کہ عرب علماء تصوف کو نہیں مانتے, لیکن ان کا ہم پر اعتراض تھا. اور جو وہ کانفرنس ہوا معتمر پورا, تو ان کو اطمینان ہوا کہ نہیں تم صوفی بھی ہو اور صحیح صوفی تم لوگ ہو. تو بہرحال تو وہ شاہ خالد کرلی وہاں پہنچے, تو شاہ عبد العزیز تشریف لائے ان سے ملنے کو. تو انہوں نے اندر سے پرچی بھیجی کہ اس وقت میں اپنا چلہ گزار رہا ہوں, میں اپنے چلہ کو خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں. فارغ ہونے کے بعد آپ بہت بڑے عالم ہو, آپ زحمت نہ کریں, میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ سے میں ملوں گا. پھر جو وہ ماشاءاللہ بنے, پھر اللہ سے جو وہ تعلق. اور اس سے مولانا علی میاں جیسے بزرگ رحمت اللہ علیہ, ہم سب جانتے مولانا علی میاں زیادہ علمی بڑے تصوفی بھی تھے. میں نے خود دیکھا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے یہاں مدینہ شریف میں روزانہ فجر بعد حضرت کے پاس آتے تھے, لیکن مشہور ہے ان کا علم زیادہ. ہر آدمی کا کی کوئی شان زیادہ غالب ہوتی ہے, ان کا علم وغیرہ اور ان کا سوچ اور فکر وغیرہ وہ زیادہ غالب. انہوں نے فرمایا کہ پوری دنیا میں سودان کی مثال دی اور صومالیہ کی مثال اور افریقہ کے ممالک ایشیا, جن کا کوئی بزرگ سے تعلق تھا اور نسبت حاصل کی اللہ نے ان سے زبردست کام لیا, اور جن کا علم ٹھوس تھا زبردست ہے لیکن یہ نسبت اور تعلق نے اللہ نے ان سے کام نہیں کیا. تو یہ شاہ خالد کرلی واپس آئے تو ان کے شاگردوں میں ابن عابدین شامی فتاوی شامیہ کے, یہ ان کے مرید اور خلیفہ, اور ان کے شاگردوں میں ابن عابدین شامی اور علامہ آلوسی روح المعانی کے مصنف مفتی بغداد, یہ ان کے مرید اور ان کے خلفاء. اللہ ایسا کام دیتا ہے. تو اس کی ضرورت ہے. اور واللہ میں کہتا ہوں خود اپنا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ کرے کہ کوئی ایسے ریا وغیرہ دکھاوے میں نہ آ جائے, اللہ معاف فرمائے. الحمدللہ ہم نے پڑھا اچھے اچھے اساتذہ میاسفام کے, مفتی ابراہیم سرجالوی وغیرہ, پھر جو بن گئے کون کیسے اساتذہ اللہ نے نصیب فرمایا, مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی محمود صاحب بڑے بڑے, اور جاتے ہی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے میں بیعت ہوا پہلے ہی جمعہ, جو میں پہنچا پھر حضرت کے پاس برابر ہم جاتے رہے, رمضان شریف بھی گزارے حضرت کے پاس, پھر واپس آئے, پھر تبلیغ میں الحمدللہ اللہ نے کافی وقت لگوایا, سال بھی لگے, دو سال بھی لگے, جماعتوں میں بھی سب کچھ, لیکن جب حضرت سے تعلق ہوا اور ایک قریبی تعلق, اور حضرت بہت پیار اور محبت فرماتے تھے, اور حضرت میں یعنی جیسے دوستانہ تعلق, حضرت شیخ کا مقام تو اور تھا, وہ ایسے حضرت شیخ کے ساتھ ہم کہاں ایسے, اور اس وقت تو ہم بالکل چھوٹے ابھی پڑھتے تھے, لیکن حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے ایسے محبت فرمائے, اور جو اس وقت سے پھر پوری کیفیت بدل گئی, پوری کیفیت ہے ہر چیز میں, اور دل زیادہ اتنا وہ اطمینان اور دل لگتا ہے ہر چیز میں. تو یہ اگر آدمی اس لائن میں لگے, اور جب بھی ہو اور آدمی لگے اور سچے اور وہ طالب صادق اور اس میں لگے, پھر دیکھو حضرت حضرت حکیم صاحب کئی بار ایسے ہوا, میں نے وہ بے اختیار میں حضرت سے کہا کہ حضرت آپ سے بیعت ہونے کے بعد جو دولت ہمیں نصیب ہوئی اور جو ہمیں ملا, تو حضرت فوراً فرماتے ابھی کیا دیکھا تم نے, ابھی دیکھو گے ابھی اور کیا ملتا ہے, اور اس میں شک نہیں, یہ راستہ لامحدود ہے, اللہ لامحدود ہے, اللہ کی محبت لامحدود ہے, اللہ کی معرفت لامحدود ہے. کبھی آدمی کہاں اللہ کا کون یہ کما کا نہ حق ہو, کیا ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک, کہاں آدمی اللہ اللہ کا مقام کتنا. تو یہ ہے میری درخواست کہ اس لائن, اور اس لائن میں لگنے سے نہ تو آپ کو بیوی کو طلاق دینے کی ضرورت ہے جو دکان میں, نہ دکان چھوڑنے کی, جو امام ہے, جو مدرسہ پڑھاتے, جو تبلیغ میں لگے, کوئی بھی کام نہ چھوڑے, بس وہ نمک جو ہے وہ ڈال دو, اور چینی جو ہے وہ ماشاء اللہ بس وہی کرو, یہ نہیں کہ اب نئے سر سے بریانی پکاؤ, بریانی تو پک گئی, نمک چھوٹ گیا تو نمک ڈال دو, پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ سب اس کی فکر کریں انشاءاللہ. اور دیکھو کہ میں اپنے میرے ایک استاد جو بالکل ابتدائی مکتب کے استاد حافظ محمد صلی اللہ, بہت بڑے اللہ والے تھے, مولانا تھانوی کے مرید تھے, تو بعد میں جب اللہ تعالی نے مجھے حافظ و عالم میں بنا اور اسی ہمارے گاؤں کی مسجد کے میں امام بنا, تو حافظ صاحب فرماتے تھے گجرات تھانے جو انہیں وہ اللہ نے قدرت جو, کیونکہ وہ مجھے جانتے تھے, میں طالب علم چھوٹا تھا بہت, یعنی کن ذہن کا کچھ نہیں میرا چلتا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ حافظ صاحب نے تقریباً 10-12 لڑکیوں کے گروپ میں مجھے ایک لڑکا کوسا, میں بہت کمزور تھا, اور وہ لڑکیاں میری اتنی غلطیاں نکالتی تھی اور وہ خوش ہوتی تھی اور روز میری پیٹائی ہوتی تھی, تو حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ امرے تھا نے جو دیتے مجھے, میں نے یاد آئے تو کہ وہ پوئرو تو کہ وہ تو پرو پرو, تو اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ آدمی اسلام انشاءاللہ, تو واقعی میں تہ دل سے کہتا ہوں آپ دل سے نیت کرو کہ کوئی بھی جس سے آپ کا دل لگے ان کے پاس جا کے کم سے کم ایک چلنا. ہماری شیخ رحمت اس موقع پر پہنچے امام غزالی, مولانا تھانوی, مولانا انور شاہ کشمیری رحم, ان کے اقوال پیش کرتے کہ اس زمانے میں کم سے کم ایک چلنا لگاؤ, اگرچہ وہ آپ کے شیخ بھی نہ ہو, اگر آپ کا شیخ بھی ہو تو نور نالا لو, لیکن جس سے آپ کو ایسے دل میں آئے کہ ان کے پاس سے مجھے میرا اللہ مل جائے گا, پھر آپ دیکھو گے چلا میں آپ جنتی نہیں بنو گے. یہ عالم کی سند اس کا مطلب کہ آپ کوئی بڑے علامہ بنے, آپ کو اب راستہ ملا ہے. اگر آپ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ فارغ ہونے والے طلبہ سے فرماتے تھے جو یہ سمجھے کہ میں عالم بن گیا وہ پوری زندگی جاہل رہے گا, جو اس لائن میں لگے گا امید ہے کہ آگے چل کے وہ عالم بنے گا. مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال پر مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعی یہ عالم تھے, اتنے بڑے, اور ہم اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں, عالم تو بہت بڑی چیز ہے. تو تو وہاں تک پہنچنا آدمی جو لگتا ہے پھر آدمی اللہ بناتا ہے آدمی, یہ ایک راستہ ہے. تو ایک چلہ ایسے کوئی بھی جہاں لگاؤ, اور الحمدللہ اللہ تعالی معاف فرمائے, حفاظت فرمائے. کتنے کتنے الحمدللہ روز آنے کے ای میل میں آتا ہے, لڑکے جوان لڑکے مرد عورت کیسے ان کے اندر کی کیفیت بدل رہی ہے, اور واقعی جو ہے اور بہت سے ایسے ای میل آتے ہیں اچھے اچھے علماء کے, اور کتنی برائیوں میں مبتلا وہ خود کہتے ہیں کہ ویسے تو ہم دیکھتے سب ہماری عزت کرتے ہیں سب ہماری تعریف, لیکن اندر کے ہمارے اب جو محسوس ہوا کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہے اور برے برے گناہوں میں مبتلا ہے, ظاہر میں تو داڑھی بھی ہے ٹوپی بھی ہے لمبا کرتا بھی ہے سب کچھ, لیکن اندر میں وہ خود لکھتے ہیں اور علاج پوچھتے ہیں, اور ماشاءاللہ جو علاج پوچھتا ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے. اور اس لائن میں اللہ کی مدد ہوتی ہے اتنا کہ آدمی کو جو اس کی بیماری, حضرت ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اپنے شیخ مولانا ابرار الحق صاحب کو کوئی کچھ لکھتا ہوں, میرا کام اتنا ہی ہے کہ لکھنا اور وہ پوسٹ کر دینا, وہاں پہنچے یا نہ پہنچے, وہاں سے جواب آئے یا نہ آئے, اللہ حفاظت ہے, اللہ تربیت کرتا ہے. آپ اپنی کوشش کریں, شیخ با کمال ہو, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ اس قصے کو بھی ہر رمضان بیان کریں, شیخ کا با کمال ہونا آپ میں طلب سچی ہونی چاہیے, اور اللہ تربیت فرماتے, آپ راستہ پکڑ لو لیکن اللہ تربیت فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان شاء اللہ. کچھ ایسے کسی کو کوئی سوال ہو وغیرہ, اگر ہو سکے جواب دیں گے, نہیں آتا ہو تو کہیں گے نہیں آتے جواب. وہ لوگ نے وہاں کچھ بچھایا تو ایسے لگتا ہے کہ ادھر جانا پڑے گا.
ہم نے کہا تھا وہ مفتی ایران جو ہے انہوں نے کہا وہاں نہیں,
ہاں ایران کے عراق, ہاں وہ عجیب عراق کے مفتی بھی آئے تھے اور وہ بیمار بھی ہوئے, اور انہوں نے وہاں جہاد کا فتویٰ بھی دیا کہ جہاد فرض ہے وہاں, اس لیے اب وہ عراق میں رہ بھی نہیں سکتے, یہ اردن میں آ گئے, لیکن وہ بیمار ہوئے ہاسپٹل میں ڈالتے, اور ماشاءاللہ اللہ اکبر طلبہ نے اس کا بھی بہت فائدہ, سات سات دس دس محدثین بڑے بڑے محدثین سے اجازت لی حدیث کی, ورنہ اس کے لیے پوری دنیا میں ادھر ادھر کہاں سفر کرتے, سب ایک جگہ آ گئے. تو بہرحال ان کی بھی, اور یہ مفتی عراق, بعضی لوگ عرب علماء پر اعتراض کرتے ہیں, ہمارے اندر میں بھی اللہ معاف فرمائے ایسے کچھ تھا, لیکن خصوصاً یہ مفتی عراق طلبہ کہتے ہیں پورا دن ہر پروگرام میں شرکت, باقی اوقات مسلح پہ, دن کو ہم دیکھتے تھے مسلح پہ, رات کو دیکھتے تھے مسلح پہ. اور یہ جتنے عرب علماء اخلاق کے بھی بہت اچھے تھے, کہا ہمارے علماء ان کی خدمت کرنا وہ بہت سختی کرتے ہیں, یہ مانگتے وہ عرب علماء میں بہت تواضع. تو یہ مفتی عراق جو ہے انہوں نے وہاں ہاسپٹل سے گھر پہ فون وہ بات کی, کہا کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے میں صحابہ کے درمیان میں ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میری موت ان کے درمیان آ جائے, کہ ایسے موت یعنی صحابہ کے درمیان میری موت آ جائے. تو ایسے وہ لوگ متاثر ہوئے, اور پہلی رات جو ہے شیخ محی الدین نے انتظام کیا کہ تبلیغی مرکز سب کو لے گئے, تو وہاں جو ماشاءاللہ اکرام کیا, کارگزاریاں سنائی وغیرہ, تو یہ جو ازبیکستان تاجکستان وغیرہ روس کے جو ریاستیں تھیں, اور جب یہ ان کو آزادی ملی تو سب سے پہلے سلفی لوگ وہاں پہنچے, اور سلفی لوگ ان کا ایک خاص مزاج ہے, ہر چیز شرک ہے ہر چیز بدعت ہے, تو بہت سختی کی, جس کی وجہ سے وہاں بہت انتشار پیدا ہوا, اور مفتی وہاں پورے دینی کام کا وہ ذمہ دار ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی دین کے نام سے کوئی کسی کو اجازت نہیں آنے کی یہاں, اور اس میں تبلیغ جماعت کو بھی منع کیا, کوئی بھی دین کے نام سے کوئی نہیں آ سکتا. لیکن وہاں جو انہوں نے تبلیغی کام دیکھا, کار گزاریاں سنا, کیسے کیسے کیا حالات میں لوگوں میں تبدیلی آئے, تو انہوں نے کہا سب سے پہلا کام میں جب واپس جا کے یہ کروں گا کہ تبلیغ جماعت کو اجازت, عام اجازت کہ وہ آ سکتے. کتنا فائدہ. ایک شیخ ہے عرب کے, وہ اظہر سے ان کا تعلق, اور جو دکتورہ کے لیے ان کے مقالہ لکھتے تھیسس, تو وہ دیکھتے ہیں. تو ایک طالب علم نے اس پر لکھا کہ علماء دیوبند کافر ہے، تکفیر علماء دیوبند کی، اور اس کو اچھے نمبرات دیے. اور اس نے شروع میں کہا اگر مجھے معلوم ہوتا یہ کانفرنس علماء دیوبند سے متعلق ہے میں کبھی نہیں آتا، لیکن اللہ کا شکر مجھے معلوم نہیں تھا. اب جو میں آیا اور میں نے علماء دیوبند کو دیکھا، ان کے عقائد، ان کا طریقہ، سنت کے متبع، اب میں میرا بالکل خیال بدل گیا کہ علماء دیوبند بالکل حق پر ہے. کتنا زیادہ فائدہ،
اللہ
بہت ماشاءاللہ، اس کا فائدہ بہت. اور یہ اصل میں ہمیں کرنا چاہیے تھا. اب عرب کے علماء دیوبند کو سرہاتے ہیں، اور یہ ہر جگہ، جیسے میں نے ابھی اثر سے پہلے بھی عرض کیا، ساؤتھ امریکہ، وہاں کے عرب لوگ اور وہاں کی ایک تنظیم ہے جو زیادہ جدید خیال، ماڈرن خیال کے لوگ ہیں، وہ سب نے کہا کہ ہمیں صرف علماء ساؤتھ افریقہ کے علماء جو درس نظامی پڑھتے ہیں، علماء دیوبند سے تعلق ہے، وہ ہمیں چاہے. ہم نہ جامعہ اسلامیہ کے علماء چاہتے ہیں، نہ مکہ شریف کے، نہ اظہر کے. کہا کہ عرب کے علماء آتے ہیں وہ صرف پیسے مانگتے ہیں اور امامت کراتے ہیں، اور کچھ نہیں. یہ علماء کتنا دیا. اور ابھی یہ مایوک میں جو مشورہ ہوا، وہاں کے لوگ نے بھی کہا ہمیں جامعہ اسلامیہ کے علماء نہیں چاہے، کہ علماء دیوبند ہمیں چاہے. یہ لوگ صحیح دین کی خدمت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علماء دیوبند سے منسلک کیا، اس کی قدر بھی کرے اور اس مسلک کی حفاظت بھی کرے. بہت ضروری ہے، علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی. اچھا دسترخوان تیار ہے، سفرا. سبحان اللہ بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
کھڑے ہو کر کرو.
السلام علیکم. profitons de l'occasion comme alhamdulillah et on la maison regroupée ici pour vous annoncer que inchallah après le mois de Ramadan, donc à 5e, il y aura une nouvelle classe de la Hadith.